الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في المقام الاخر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اللہ رب العزت نے اپنے قرآن عظیم الشان میں ہمیں حکم فرمایا ایمان والوں کو مخاطب ہو کر یعنی وہ لوگ جو پہلے ہی کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر چکے ہیں جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں ان کو فرمایا کہ اے ایمان والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی کا لحاظ کرو اور آگے فرمایا وکونوا مع الصادقین کہ صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ صادقین کے ساتھ لتھی ہو جاؤ صادقین کے ساتھ مل جاؤ وکونوا مع الصادقین یہ اللہ تعالی کا خوف یہ تقویٰ یہ گناہوں سے بچنے کی محنت یہ تقویٰ جس کو کہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا یہ تقویٰ خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا فکر خوف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب رکھا جس کو انگریزی کے اندر مینز بھی کہتے ہیں اللہ رب العزت ہر چیز کا منبع ہے ہر چیز کا سورس ہے خیرہ و شرہ من اللہ تعالی خیر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو ہر چیز کی جو اصل ابتدا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اس کو اپنے بندوں تک اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے ایک اسباب کا نظام بنایا خیر کا نظام کیا بنایا کہ اپنے انبیاء اور رسل دنیا کے اندر بھیجے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر کے اس دنیا میں انسانوں کے پاس آتے ہیں اور انسانوں تک خیر پہنچاتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے ایک اسباب کا نظام بنایا بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے بھی ایک اسباب کا نظام بنایا اس اسباب کے نظام کو شیاطین کا نظام کہتے ہیں شیاطین کہتے ہیں یہ شیاطین یہ شر کا سبب ہے تو جب اللہ کا خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو اب ایک عام اردو سمجھنے والے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بہت ہی ڈرانے والی چیز ہے کوئی بہت ہی خوفناک چیز ہے کوئی اذیت پہنچانے والی چیز ہے تکلیف پہنچانے والی چیز ہے جس سے کہ ڈرنا چاہیے جیسے کہ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں جیسے کہ ہم بچھو سے ڈرتے ہیں جیسے ہم اس قسم کی ضرر پہنچانے والی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو الودود ہیں اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، اصل میں اس کی تحقیق کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اصل تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شر کا نظام بنایا ہے، جو شر کے اسباب بنائے ہیں، یعنی شیاطین جو کہ ہمارے دشمن ہیں، خود فرما دیا نا اپنے قرآن کے اندر ان الشیطان لکم عدو، عدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن، تو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو ڈر کس سے ہوتا ہے انسان کو؟ ڈر اپنے دوست سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو دوست ہے، اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے دروازوں کو کھلا رکھنے والے ہیں توبہ کرنے والے کے لیے، جب تک موت نہ آ جائے اس سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ بلاتے رہتے ہیں، یا ایوہ الانسان، اے انسانو، یا ایوہ المؤمنون نہیں فرمایا، یا ایوہ المسلمون نہیں فرمایا، یا ایوہ الانسان، اے تمام انسانوں، چاہے ایمان والے ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، شیطان بن چکے ہو لیکن انسانی شکل میں ہو، یا ایوہ الانسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے؟ اس سے زیادہ محبوبانہ خطاب، اس سے زیادہ بلانے کے اندر پیار اور محبت اور شفقت اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ڈرنے والی چیز نہیں ہے، ڈرا تو دشمن سے جاتا ہے۔ تو دشمن کون ہے؟ دشمن ہے شیاطین، ان الشیطان لکم عدو، شیاطین دشمن ہے، اور شیاطین سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ شیاطین کے پاس ہم سے زیادہ کوئی طاقت ہے، بلکہ شیاطین سے ڈرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے، اور یہ دشمن ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو نقصان پہنچانے کی ترکیب کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ دشمن زیادہ بڑا ہو جائے ہم سے، ہم چھوٹے ہو جائیں، تو اب یہ اسی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جس طریقے سے بڑے دشمن پہنچایا کرتے ہیں، یعنی آمنے سامنے آ کر کے زوردار طریقے سے مار پیٹ کر کے، یہ ایک مضبوط دشمن اس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن دشمن اگر مضبوط نہ ہو ہم سے زیادہ، بلکہ ہم سے کمزور ہو، تو کیا اب وہ نقصان نہیں پہنچاتا؟ نہیں، سب جانتے ہیں کہ دشمن چاہے ہم سے کمزور کیوں نہ ہو لیکن وہ پھر بھی نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دو ملک ہیں، ان دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی ہے، تو اب جو دشمن ملک ہے وہ اگر ہتھیاروں کے اندر زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس زیادہ خطرناک میزائل ہیں، زیادہ خطرناک بم ہے، ہتھیار ہے، طیارے ہیں، تو اب وہ کس طریقے سے نقصان پہنچائے گا کہ وہ اوپر سے بومبنگ کرے گا، اپنی فوجوں کو داخل کرے گا اور اس طریقے سے اس ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں کی طاقتیں برابر ہو جائیں کہ جی وہ میزائل ماریں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ اینٹی میزائل موجود ہیں، وہ اپنی فوجیں بھیجیں گے تو یہاں سے ان کے پاس بھی طیارے موجود ہیں کہ یہ بھی ان کی فوجوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو روک دیں گے، تو اب وہ دشمن کس طریقے سے نقصان پہنچائے گا؟ اب وہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اب دوستی کر لیتے ہیں کیونکہ اب تو ہماری طاقت برابر ہو گئی ہے، یا اس کی طاقت ہم سے تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب دوستی کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ دوستی تو نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو دشمن ہے، لیکن نقصان پہنچانے کا انداز مختلف ہو جائے گا اس کا۔ اور وہ پھر کیسے نقصان پہنچاتا ہے، ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں، اپنے ملک میں رہنے والوں کو ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ پھر وہ چھپ کر کے حملہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے ایجنٹس داخل کرتا ہے، اور پھر وہ گوریلا وارفیئر کرتا ہے۔ گوریلا وارفیئر وہ وار ہوتی ہے کہ جس کے اندر دشمن کمزور ہے، وہ کھل کر کے حملہ نہیں کر سکتا، اب وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور وہاں پر سٹرائک کرتا ہے اور زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دشمن تو دشمن ہے، یہ دوست نہیں بن سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارا دشمن کہہ دیا، اب یہ اپنی دشمن سے کبھی بھی باز نہیں آنے والا ہے۔ یہ سارے واقعات، ساری تفصیل ماشاءاللہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کری، آدم علیہ السلام کا واقعہ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اور ان کو جنت سے باہر نکال دیا، اور اس کے بعد وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کے لیے، اس کی اولاد کے لیے مستقل یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہونے پائیں اور یہ جہنم میں داخل ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو، یعنی ایمان سے محروم ہو جائیں تاکہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہ سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی، یہ نیکوکاری والی زندگی، یہ دشمن کے خوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، یہ دشمن کے خوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دشمن سے کوئی مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے، اب وہ دشمن شیطان اس کو تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس نے شیطان سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر نہیں کری۔ تو اس وجہ سے جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے مشائخ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جو بھی متقی بنا، جو بھی متقی بنا وہ خوف کے ساتھ متقی بنا، خوف کے بغیر متقی نہیں بن سکتا، کوئی بھی اطمینان کے ساتھ کوئی متقی نہیں بن سکتا، خوف ہونا لازمی ہے۔ تو اب فرمایا کہ کیونکہ تقوی کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، تقوی کے تو بہت سارے درجے ہیں، یعنی ایک ہو گیا سمجھ لیں گریڈ ون لیول کا تقوی، پھر دوسرا تقوی ہو گیا جی دوسری جماعت کا تقوی، پھر تیسری جماعت کا تقوی، دسویں جماعت کا تقوی، کالج لیول کا تقوی، یونیورسٹی لیول کا تقوی، ایم فل لیول کا تقوی اور پی ایچ ڈی لیول کا تقوی، پھر پروفیشنل لائف لیول کا تقوی۔ یعنی تقوی کے درجات، جیسے علم کے درجات ہیں اسی طرح تقوی کے درجات ہیں۔ فاتقوا اللہ من استطعتم، جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کی کوئی ایک درجہ نہیں ہے، ایک لیول نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی انسان متقی بنتا ہے تو اگر وہ تقوی کے پہلے درجے کے اوپر ہوتا ہے، ایک عمومی طور پر تین درجات مشائخ نے ہمیں آسانی کی خاطر سمجھائے، ویسے تو بہت جتنے انسان اتنے درجے تقوی کے، لیکن آسانی کی خاطر تین درجات بتائے۔ پہلا درجہ وہ عوام الناس کا خوف پیدا، عوام الناس کا تقوی، عوام الناس کا تقوی، عام لوگوں کا، ہمارے جیسے لوگوں کا۔ تو یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اس وجہ سے بچتے ہیں کہ اگر گناہ کریں گے تو ان کا ایمان تو ہے نا، یہ ایمان والے ہیں نا، کیا مطلب؟ آخرت پر ایمان ہے کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، تو اس وجہ سے ان کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو اس عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے، یعنی اس عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سب سے کم درجے کا خوف ہے، اور اسی وجہ سے یہ سب سے کم درجے کا تقوی بھی ہے۔ اس کو عوام الناس کا تقوی بھی آپ کہہ لیں، یا اگر خوف کے لفظ کو استعمال کریں تو عوام الناس کا خوف اس کو کہہ لیں۔ دوسرا درجہ ڈیفائن کیا، وہ ہوتا ہے صالحین کا خوف یا صالحین کا تقوی۔ یہ صالحین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ بڑھ بڑھ کر کے نیک اعمال کرتے ہیں، فرائض تو انہوں نے پورے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فرائض کے بعد یہ نفلی اعمال بھی کرتے ہیں، یہ مستحبات بھی کرتے ہیں۔ فرائض صرف مصلی کی عبادت کو نہیں کہتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بلکہ ہم سب کو پتا ہے کہ فرائض زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اگر حج فرض ہے تو حج کرنا، زکوٰۃ بھی فرض ہے تبھی زکوٰۃ ادا کریں گے نا، فرض نہیں تو کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز فرض ہے تبھی نماز ادا کریں گے نا، عورت کے اوپر خاص وقت میں نماز فرض نہیں ہوتی تو کیسے نماز ادا کرے گی۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ نماز ادا کرنا، روزہ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو کھلی نافرمانیاں ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، ان تمام گناہوں سے بچنا، یہ فرض ہے۔ تو یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ، اس کے بعد، اس کے اوپر مستحبات نیکیوں کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خوب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خوف کس بات کا لگا ہوتا ہے؟ ان کو خوف اس بات کا لگا ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو نیکیوں کے کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے نیچے رہ جائیں گے, کیونکہ ہمارے تو نیکی, ہماری نیکی تو اللہ کی شان کے برابر ہو ہی نہیں سکتی, تو اس وجہ سے پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. تو یہ کرتے بھی رہتے ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں, اپنے نیکیوں کے اوپر ان کو ندامت رہتی ہے کہ میں نے کیسا عمل کیا, یہ تو میری رب کے شان کے مطابق نہیں تھا. اسی وجہ سے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں, ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, کہ اللہ میں آپ کی ایسی عبادت نہیں کر سکا کہ جیسا کہ آپ کا حق تھا. وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, اور میں آپ کی معرفت, آپ کی پہچان ویسے نہیں حاصل کر سکا جیسا کہ آپ کی پہچان حاصل کرنے کا حق تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو منسوخ کیا جاتا ہے, لیکن ہر صالح کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے, چاہے وہ شعر پڑھے یا وہ اپنی زبان میں بات کرے. اسی وجہ سے ہماری زبان میں ہمارے مشائخ ہمارے حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی زبان حال سے اللہ تعالی سے التجا رہتی ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول, پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے, پھول تو میں نے چن لیے ان کے دامن میں لا کے رکھنے کے لیے, یعنی عبادتیں میں نے کری ہیں, نفلیں کری ہیں, مستحبات کیے ہیں, لوگوں کی مدد کری ہے, خوش اخلاقی کری ہے, لیکن آیا یہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ایسے صالحین کو یہ والا خوف رہتا ہے, اس خوف کی وجہ سے پھر ان کے یہ والے اعمال محفوظ رہتے ہیں کہ شیطان مجھ سے میرے اعمال کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ کروا لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں. نیت تو میری ہے نیک اعمال کرنے کی, نیت تو میری ہے اللہ کو راضی کرنے کی, لیکن کیا پتا میرا طریقہ صحیح نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی میں نے تو ہمدردی کری تھی, لیکن جب ہمدردی کرتا ہوں نا تو وہ ہمدردی میرے گھر پر میں آتی ہے. تو اس کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کے دل میں نیت تھی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کی, لیکن ہمدردی کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ طریقہ آپ نے سیکھا یا طریقہ سیکھے بغیر کسی سے ہمدردی شروع کر دی. غلط طریقے سے ہمدردی کریں گے تو نیت اگرچہ اچھی ہے لیکن وہ ہمدردی فائدہ مند نہیں ہوگی, بلکہ الٹی نقصان دہ ہو جائے گی. مثال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ جی ایک گڑیا تھی, تو اس کے پاس ایک زخمی باز آ کے گر پڑا, زخمی تھا اسے اڑا نہیں جا رہا تھا. تو اب گڑیا نے کہا کہ میں اس کی تیمارداری کروں گی, اس کے زخم کے اوپر پٹی لگاؤں گی, اس کو ٹھیک کروں گی. تو اب تھوڑی دیر میں نا گڑیا نے دیکھا کہ اچھا اس باز کے جو ناخن ہیں نا, یہ ناخن تو بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے ہیں اور بڑے لمبے لمبے. تو اس نے باز کے ناخنوں کو اپنے ناخنوں پر قیاس کیا کہ جی ہمارے ناخن جو ہیں وہ کٹے ہونے چاہیے تو وہ اچھے لگتے ہیں. اس نے اٹھا کر کے باز کے سارے ناخن کاٹ دیے. اس کے بعد جی باز کا جو پر ہے یہ پر بہت زیادہ لمبا ہے, اس سے تو اس کو اڑنے میں تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس نے جو ہے وہ کینچی لے کر کے باز کے پر بھی کاٹ دیے, کیونکہ باز کو تکلیف ہوتی ہوگی, چلو اس کے پر ہی کاٹ دو. تو بالآخر وہ کرتے کراتے اپنی ہمدردی اس باز کے ساتھ کرتے کراتے اس باز کو اس نے کسی قابل نہ چھوڑا. اب نہ تو وہ اڑ سکتا اور نہ وہ باز جو ہے وہ اپنا شکار کر کے کھا سکتا. تو ایسی ہمدردی جو ہوتی ہے نا جس میں پتہ نہ ہو کہ آپ کس سے ہمدردی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کیسی ہمدردی کرنی ہے, ایسی ہمدردی نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو خالی نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوتا, بلکہ طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو صالحین کا خوف کہ ان کو اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ شیطان میرے عمل کے طریقے کو غلط نہ کروا دے. میں تو چاہتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنا, لیکن پتہ نہیں میرا علم اگر صحیح نہ ہوا, شیطان نے کچھ دھوکہ دلوا دیا تو نقصان ہو جائے گا. تیسرا درجہ فرمایا, تقویٰ کا تیسرا درجہ, سب سے اونچا درجہ, اور اسی طریقے سے خوف کا سب سے اونچا درجہ, وہ کہلاتا ہے عارفین کا خوف یا عارفین کا تقویٰ. یہ عارفین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے, کیونکہ عرفان کا اردو میں ترجمہ پہچان سے کیا جاتا ہے. کسی کی طبیعت کو آپ پہچان لیں, کسی کے مزاج کو آپ پہچان لیں, اسی کو عرفان کہتے ہیں. معرفت کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سارے اعمال کرتے ہیں، یہ فرائض بھی پورے کرتے ہیں اور یہ نوافل بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی سے کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی شان بے نیازی سے دروازہ تو نہیں ہے، اللہ کی شان بے نیازی سے کرتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالی یہ تدبیر کرنے والے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دوسرے لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک، یہ دشمن، یہ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زبردست، یعنی جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زبردست، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے زبردست ہوتی ہے۔ تو اب ان کو خوف کس بات کا لگا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے اور نہ ہمارے کسی عمل کی ضرورت ہے، تو کیا پتہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی یا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو رد کر دیں، اور رد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں، اور ایک خفیہ تدبیر کے ذریعے سے وہ ہمیں جہنم کے حوالے کرتے ہیں۔ خفیہ تدبیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تدبیر سامنے نظر نہیں آتی، سیکرٹ پلاننگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس خفیہ تدبیر ہے، یہ خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کے اوپر بھی استعمال کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو بخشنا ہوتا ہے، کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی بات کی وجہ سے جو اس نے کری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہوتی ہے، لیکن باقی چیزیں اس کی اچھی نہیں ہوتی ہیں، گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی اس نیکی سے بہت خوش ہو کر کے خیر کے فیصلے فرما دیے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت کے اندر ڈالنا ہے، تو کیسی کیسی تبدیلیاں فرماتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا مشہور ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے زبیدہ خاتون، کہ زبیدہ خاتون نے ایک نہر بنوائی کہ جس کی وجہ سے حج میں جانے والوں کو پانی ملتا تھا، بہت بڑا چیریٹی کا کام کیا، عوام الناس کی بھلائی کا کام کیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے سامنے پہنچی تو پھر اس کے بعد کسی کو خواب میں آئی تو پوچھا کہ بھی زبیدہ کیا بنا تمہارا آگے، تو اس نے کہا کہ میری مغفرت ہو گئی، تو خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، آپ نے اتنا بڑا عوام الناس کی بھلائی کا کام کیا تھا، اس وجہ سے مغفرت ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، جب وہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہوا نا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو تم نے کیا کہ تمہارا نام ہوگا دنیا میں، تمہاری تعریف ہوگی دنیا میں، اور دنیا میں تعریف ہو گئی، تمہیں لوگ یاد کرتے ہیں اس کی وجہ سے، نہر زبیدہ کی وجہ سے، یہ بتاؤ کہ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے، خالص تن میرے لیے تم نے کیا کیا۔ تو اس وقت ایک عمل یاد آیا کہ زبیدہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، کھانا کھا رہی تھی تو جس طرح کھانے کی وجہ سے یا گھر کے اندر ایک عام طور پر سر پر سے دوپٹہ سرک جاتا ہے، تو اس کا بھی دوپٹہ سرکا ہوا تھا، سر پہ سے ہٹا ہوا تھا، کہ اتنے میں اللہ کا نام بلند ہوا، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اس اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے، اس نے کسی اور مخلوق کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی ادب کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھک لیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دل کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ فلانا شخص مجھے دیکھے گا تو کہے گا کتنی اچھی ہے، کتنی باادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کو قبول کر کے اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں کہ ایک شخص کے گناہ اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، اتنے گناہ تھے کہ اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری اور نیکی کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی پسند آئی نہیں تھی، تو اس کے لیے ایک بطاقہ، ایک پرچی اڑتی بھی آتی ہے اور نیکی کے پنڑے کے اندر جا کر کے گرتی ہے، اس ایک پرچی کا اتنا بڑا وزن ہوتا ہے کہ سارے گناہوں کا وزن ختم اور اس کا پنڑ نیکیوں کا پنڑا بھاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کو بخشنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی خفیہ تدبیر استعمال کر سکتے ہیں، بالکل سرپرائز کے طور پر، بالکل سرپرائزنگ کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس وجہ سے مجھے بخش دیا جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر مقبول ہو گئی۔ تو جس طریقے سے خیر کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے شر کے راستے کے اوپر بھی کوئی ایسا شر، کوئی ایسا ہم نے غلط کام کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی ہوتی ہے، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے کہ مولویوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہے خالی اور مولویوں کی بات مار کے چلے ان کی دکان چلتی رہا کرے، نہیں، اللہ کے قرآن کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ابلیس، جو کہ چپے چپے کے اوپر عبادتیں کیا کرتا تھا، عزازیل اس کا نام تھا، طاؤس الملائکہ تھا، ملائکہ کا استاد بنا پھرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر ناپسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اعمال ختم کر دیے اور اس کو ابلیس بنا دیا، اس کو رجیم بنا کر کے جنت سے باہر نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور تک فرما دیا۔ تو ابلیس سے بڑھ کر کے اور کون سی ہماری مثال ہوگی ہمارے سامنے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مثالیں بھی عطا فرمائیں، بل امباؤر، جو بنی اسرائیل کا اتنا زیادہ عبادت گزار بندہ تھا کہ 350 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی مول لی، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا اور اس کی مثال کتے کی جیسی مثال بیان فرما دی۔ مثلا کل، یہ تو کتے کی جیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شان بے نیازی ہے یہ عارفین کو پتا ہوتی ہے، اور اس عرفان کی وجہ سے یہ لوگ بالکل مطمئن نہیں ہوتے اپنے اعمال کی وجہ سے، بالکل مطمئن نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے کہ جن کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی، اپنا رفیق فرمایا، لیکن اتنا ڈرتے تھے کہ کہتے تھے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کہ میں کسی درندے کے پر کا بال ہوتا۔ اور ایسے چلتے تھے زمین کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو کسی لاش کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہے، لاش کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہے، وہ ابن ابی قحافہ کو دیکھ لیں۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا، ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ ابو بکر کو دیکھ لیں۔ یہ ایسے چلا کرتے تھے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور حقیقت میں اوپر سے بناوٹیں نہیں تھی، اندر سے یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گواہیاں دی اپنے قرآن کے اندر، اور ہمارے مشائخ کا بھی یہ حال تھا۔ دار العلوم دیوبند کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریزوں نے ان کو اور دیگر علماء کو، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے دوسرے علماء کو مالٹا میں قید کیا، اچھا مالٹا ہم سمجھتے تھے شاید سری لنکا کے پاس کہیں ہوگا، یہی کہیں انڈین اوشن میں کہیں ہوگا، پتہ چلا تحقیق کرنے پر کہ مالٹا کا جو جزیرہ ہے انتہائی چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ میڈیٹرینین اوشن کے اندر ہے، یعنی یورپ اور افریقہ کے بیچ میں جو پانی ہے، شام فلسطین کے مغرب میں، یورپ کے ساؤتھ میں، وہاں پر یہ جزیرہ ہے، وہاں لے جا کر کے ان لوگوں کو قید کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے تلامذہ اور دیگر علماء کرام۔ اب یہ جیل کے اندر چل رہا ہے معاملہ، چل رہا ہے، تو ایک دن انگریزوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اب ان لوگوں کو کل پھانسی دے دینی ہے۔ جب پھانسی کا فیصلہ ان کو سنا دیا گیا تو جو تلامذہ تھے، شاگرد تھے، وہ بھی ایمان والے، بڑے پکے علماء کرام، صالحین، وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع ہو گئے, خوشیاں منانا شروع ہو گئے کہ ہماری شہادت کا فیصلہ ہو گیا, اب ہم کل شہید ہوں گے, ہم موت کو گلے لگائیں گے, اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوں گے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے. سارے شاگرد حیران, ہمارے حضرت تو ایسے نہیں ہے کہ موت سے ڈر گئے, موت سے گھبرا کر کے رونا شروع ہو گئے, انہوں نے اتنی اچھی خبر کے اوپر رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو سارے آئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور پوچھا کہ حضرت یقیناً اس کے اندر کوئی گہری بات ہوگی جو ہم نہیں سمجھ پا رہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی جان بھی لے لیتا ہے لیکن قبول بھی نہیں کرتا, اس کی جان بھی لے لیتا ہے دین کے راستے کے اوپر لیکن قبول بھی نہیں کرتا. میں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈر رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے عارفین کا خوف. تو مطمئن رہنا, اطمینان, یہ کسی درجے کے اوپر بھی نہیں ہے. نہ عوام الناس جو تقوی اختیار کرتے ہیں نہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں, نہ صالحین جو ان سے اونچے درجے کے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نہ وہ مطمئن ہو سکتے ہیں, اور نہ عارفین کبھی مطمئن ہو سکتے ہیں. یعنی تقوی کا اطمینان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جو دلوں کا اطمینان ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دشمن سے اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ایمان کے بارے میں اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں تو باپ کی جاگیر ہے, میرا تو پورا معاشرہ ایمان والوں کا ہے, میں تو مدرسے میں پڑھتا ہوں, میں تو خانقاہ میں جاتا ہوں, میں تو تبلیغی جماعت کے اندر نکلتا ہوں, میرے ایمان کو کیا ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونے والا میرے ایمان کو. نہیں, یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب ہی نہیں ہے, بلکہ اس اطمینان کا ایک لازمی جز ہے دشمن سے ہر وقت ڈرتے رہنا, فکر میں رہنا ہر وقت. تو اس وجہ سے مشاہد نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں, اس کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں کہ ظاہر میں دین کا کام کر رہا ہوتا ہے, دین کا کام کر رہا ہے لیکن اندر سے دین سے محروم ہوتا ہے. مثال کے طور پر دین کا ایک بنیادی کام ہے دین کا علم حاصل کرنا. اب دین کا علم حاصل کر رہا ہے مدرسے میں جا کے علم حاصل کر رہا ہے, یا پرائیویٹلی کسی سے علم حاصل کر رہا ہے, یا جیسے آج کل علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے, چاہے کر نہ بھی رہے ہو لیکن ہو رہا ہے. کیسے جی؟ واٹس ایپ کے اوپر حاصل ہو رہا ہے, فیس بک کے اوپر حاصل ہو رہا ہے, پاکستانی قوم کو سب سے زیادہ حاصل ہو رہا ہے کیونکہ ایک دین پڑا ہوا ہے گھٹی کے اندر. تو اب واٹس ایپ کے اوپر پرانی آیات بھی آ رہی ہیں, حدیثیں بھی آ رہی ہیں, ایسی ایسی حدیثیں آ رہی ہیں جو بچپن میں ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھے, آج ہر بندے کے پاس وہ حدیثیں آ رہی ہیں. اچھا حدیثیں تو چلو پھر نبی علیہ السلام کے اقوال ہے, مشائخ کے اقوال, عارفانہ کلام, ایسی ایسی دقیق باتیں جو کہ گنے چنے لوگوں کو بتاؤ کرتی تھی, ہم اپنے مشائخ سے سنتے تو حیران ہوتے تھے. اب وہ ساری باتیں واٹس ایپ کے اوپر سارے لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہیں, وائرل ہو جاتی ہیں وہ, اور دوسرے چینل نہ جانے اور کون کون سے چینلز ہیں. تو دین کوٹ کوٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھرا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے, یہ دین کا علم ہے, لیکن اس علم کے بعد ہم عمل کتنا کرتے ہیں اس کے اوپر, اس علم کے بعد ہم گناہوں سے بچتے کتنا ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کتنی نصیب ہوتی ہے, ہمیں کتنی آخرت کی فکر ہوتی ہے, یہ تو ہم اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھیں تو زیرو بھی اگر اس کا جواب ہو تو غلط نہیں ہوگا. تو دین کا علم حاصل کرنے کا تو موقع مل جاتا ہے, عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسرا درجہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا, کہ دین کا عمل کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے لیکن اخلاص سے خالی. اخلاص نہیں ہوتا, اللہ کی خاطر عمل نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اپنے شوق پورے کرنے ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کو دکھانا یہ مقصود ہوتا ہے, یا نہیں کسی کو دکھانا, ہم جی بڑے غنی ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اندر جو ایک بیٹھی ہوئی ہے نا بیوی, یا ایتہا النفس یہ نفس جو ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. یہ ایک ایسی بیوی ہے جو بیویوں کے پاس بھی ہوتی ہے, شوہروں کے پاس تو ہوتی ہے چھپی ہوئی اندر, اور عورتوں کے پاس بھی ہوتی ہے کیونکہ عورتیں نفس میں فارغ تو نہیں ہے, مرد کا بھی نفس ہے عورت کا بھی نفس ہے. تو یہ اندر ہوتا ہے, کسی کو نہیں دکھانا لیکن نفس خوش ہو رہا ہے. تو یہ اخلاص نہیں ہوتا. تو نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے اس سے خود پسندی بڑھ رہی ہوتی ہے, عجب بڑھ رہا ہوتا ہے. دوسروں کو دکھانا دوسروں کے سامنے وہ تکبر ہوتا ہے, دوسروں سے کمپیئر کرنا کہ میں اتنا کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. تو عمل کر رہا ہے لیکن اخلاص سے محروم ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ خطرناک بات فرمائی کہ کہتے ہیں نا کہ جی اخلاص حاصل کرنے کے لیے مخلصین کے پاس جاؤ, کونوا مع الصادقین, اللہ کا حکم ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن صادقین کے ساتھ ہو بھی رہا ہے ظاہری طور پر, اللہ کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ ظاہری طور پر خالی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, دل کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاؤ, اپنے دلوں کو ان کے دلوں کے ساتھ نتھی کر دو. لیکن ظاہری طور پر صالحین کی اولیاء کی صحبت اختیار کرتا ہے, دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی, دل میں ان سے عقیدت نہیں ہوتی. تو کتنا بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کر رہا ہے لیکن پلے کچھ بھی نہیں آ رہا. صالحین صادقین ان میں سب سے بڑے کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو یہ منافقین تھے مدینہ منورہ کے اندر, کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار نہیں کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر کے مسجد نبوی میں نہیں بیٹھتے تھے؟ بیٹھتے تھے نا, لیکن جسمانی طور پر بیٹھتے تھے, روحانی طور پر نہیں بیٹھتے تھے. دلوں کے اندر عداوت تھی, نفرت تھی, یا اس قسم کے خیالات تھے کہ یہ کیا ہمارے باپ دادا, کیونکہ زیادہ تر ہمیں یہودی تھے تو ان کو تورات کے اوپر اعتماد تھا, اور اپنے آبا و اجداد بنی اسرائیل کے انبیاء کو وہ انبیاء سمجھتے تھے, نبی علیہ السلام کو نہیں سمجھتے تھے. تو کچھ پلے نہیں آیا ان کے اتنی بہترین صحبت سے جس سے بڑی صحبت کوئی ہو نہیں سکتی, کچھ ہاتھ نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے دوستوں کے سامنے ہوتی ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں معاملہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, انشاءاللہ ختم کریں گے. سورہ کہف کی کچھ آیات ہیں آخر میں, ہلا دینے والی آیا, ہلا دینے والی آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَأَرَضْنَا جَهَنَّمْ, اور ہم پیش کریں گے جہنم کو, یومئذٍ اس دن, للکافرین عرضا, کافروں کے سامنے, یعنی ہم کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے. کیونکہ پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں بھی آپ کی پسند ہو تو آپ آ جائیں, ورنہ دل چاہ رہا ہو تو نہ آئیں, نہیں, بلکہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کافروں کو. اب ان کی اللہ تعالیٰ تفسیر فرماتے ہیں اپنے ہی قرآن کے اندر, کیونکہ قرآن کی آیات اپنی ہی آیات کی تفسیر بھی فرماتی ہیں, ہر ایک کی نہیں ہوتی. بعض کی تفسیر کے لیے حدیث کے پاس جانا پڑتا ہے, بعض کے لیے آثار صحابہ کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن بہت سی ایسی آیات ہیں جن کے اندر اپنی ہی آیات کی تفسیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں. کفرو, اب کون ہے کفرو؟ ان الذین, یہ وہ لوگ ہیں, کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جن کی آنکھوں پر میری نصیحت سے پردہ پڑا ہوا تھا. کیا مطلب؟ کہ ان کے سامنے نصیحت کی جاتی تھی لیکن یہ اس نصیحت کو سنتے نہیں تھے, اس نصیحت کی طرف دیکھتے نہیں تھے, اس نصیحت سے اعراض کرتے تھے, بچ بچاؤ کر کے کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاتے تھے. تو نصیحت ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی لیکن ان کی آنکھوں پر میری نصیحت سے پردہ پڑا ہوا تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ,
اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب؟ کان ان کے ٹھیک ہوتے تھے. کافروں کے سارا کان خراب ہوتے ہیں؟ نہیں, دلوں کے کان انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. تو نصیحت کی چیز کو نہ دیکھتے تھے نہ نصیحت کی بات کو سنتے تھے. یہ کافر کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اس آیت کے اندر. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. چھوڑو نا, ہر وقت وہی باتیں ہوتی رہتی ہیں, بس ان کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے, ان کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو وہی بس. ہمیں بھی پتہ ہے ساری باتیں بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت سے اعراض کرنا. اعراض کا بھی لفظ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, استعمال فرمایا اس کے لیے. آگے فرماتے ہیں, عجیب بات, افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کے میرے بندوں کو اپنا ولی اپنا دوست بنا لیں گے, مجھے چھوڑ کر کے یہ دوسرے دوست اختیار کر لیں گے؟ کیونکہ جو نصیحت سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے نا, جو نصیحت کی طرف کان نہیں دھرتا, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اب کہیں نہیں دیکھ رہا, وہ کہیں کان نہیں دھر رہا. نہیں, یہ لازمن اس دنیا کا اصول ہے اور انسان کی طبیعت ہے کہ اگر وہ ایک طرف نہیں دیکھتا ہے تو لازمن وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر کے مراقبے میں زندگی نہیں گزار رہا ہوتا, کیونکہ میں کہیں نہیں دیکھوں گا, نہ میں مولانا صاحب کی طرف دیکھوں گا اور نہ میں گندے دوستوں کی طرف دیکھوں گا, بس میں تو بس مراقبے میں آنکھیں بند سر کو جگا کے دل کی طرف متوجہ ہو کے اللہ اللہ کی بات سنوں گا. نہیں, ایسے لوگوں نے دوست بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان کی سن رہے ہوتے ہیں. وہ دوست ان کو نصیحت والوں سے روک رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کی بات کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے اعراض کر کے دوسرے دوست بنائے ہوئے ہیں اللہ ہی کے بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں, افحسب الذین, کیا ان لوگوں نے گمان کر کے رکھا ہوا ہے, کفروا, الذین کفروا, جو لوگ کفر کرتے ہیں, کہ یہ میرے بندوں میں سے مجھے چھوڑ کر کے جو ہے وہ دوست بنا لیں گے اور ان کی باتیں سنا کریں گے. اچھا, اللہ کی کسی کو آواز آئی ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اللہ کی آواز آئی ہے. اللہ کو چھوڑ کے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے, اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ کسی گندے آدمی کی بات سننا شروع کر دی, اللہ کی آواز کسی کو آئی؟ اللہ کی آواز تو کسی کو بھی نہیں آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اوپر جا کر کے آئی تھی معراج کے اندر. ایک موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جن کو اللہ کی آواز اس دنیا کے اندر آئی تھی, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں, نہ انبیاء میں, نہ اولیاء میں, نہ کسی کے اندر. تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بات نہیں سننا کیا مطلب؟ آگے فرما رہے ہیں, خود فرما رہے ہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی کہ جو کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں. اخسرین اعمالا, سب سے زیادہ بری حالت کے اندر ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کے اندر جو سعی ہے, جو محنتیں ہیں, ان محنتوں نے ان کو ضل, گمراہ کیا ہوا ہے, ان محنتوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. لیکن کون سی والی محنتیں؟ کانسرٹس والی محنتیں, شراب پینے والی محنتیں, ناچ گانے والی محنتیں, بری کام والی محنتیں؟ نہیں, یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا, حالانکہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یہ تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دیندار لوگ ہیں, یہ دنیا دار لوگ نہیں ہیں, یہ دیندار لوگ ہیں. یہ اعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ عبادتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ خوف نہیں ہے ان کو، ان کو خوف نہیں ہے، بلکہ یہ اترا رہے ہیں اپنے اعمال کے اوپر، گمان کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کے یہ نیک اعمال ان کو گمراہی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ جو برے اعمال کرتا ہے نا، جو گناہ کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کا گورا بندہ ہو، چاہے وہ افریقہ کا کالا کافر ہو، چاہے وہ جہاں رہنے والا جو بھی ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں پتا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، گانا بجانا یہ وہ سب کچھ جو کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، اوپر سے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں یہی اچھا والا کام ہے، گانے بجانا اور شراب پینا اور جھوٹ بولنا، اس قسم کے جتنے بھی جو کافر شہوات والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اندر سے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ ایڈمٹ نہیں کرتے۔ قیامت تک یہ آیت فرما رہی ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ گمان کر رہے ہیں، گمان جو ہے وہ اوپر سے زبان سے کہنے کو نہیں کہتے، گمان کہتے ہیں کہ واقعی سمجھنا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ شہوات والے لوگ نہیں ہیں، یہ دین کے راستے کے اوپر گمراہ۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اب ہم ویسے تو آیات کو صرف قرآن کے اندر محصور کرتے ہیں کہ جی بس یہ آیات ہیں، ان کے علاوہ کوئی آیات نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی آیات ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو کہ دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ پوری عمر جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بچوں کی ریاست کے اندر امام غزالی کے اوپر ہمارے بھائی بات کروا رہے تھے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ دین کی حجت ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ دین حق ہے، ایسے ایسے لوگ اس دین نے پیدا کیے، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جیسے۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، پھر اللہ کی نشانیاں تو درخت ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ مطلب کیا یہ سب بات کہنے کا؟ کہ جو دیندار ہوتے ہیں نا، تو وہ تو کہتے ہیں جی میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو تھوڑی اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہوں، میں کہ تھوڑی قرآن کا انکار کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کی ان والی نشانیوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالی کی جو دوسری نشانی ہے ان کا آپ انکار کر رہے ہیں، اور خود فرما دیا ان کی تو خیر ابھی اور تفصیل چل رہی ہے، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو کیا مطلب ملاقات کا انکار، حساب نہیں ہونا ہمارا، مرنے کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جی موت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے کوئی ایسا زیر روح پیدا نہیں کیا جو کہ کہے میں نے نہیں مرنا، مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی پتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اس بات کا، موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو لقاء ہی کا مطلب کیا؟ موت نہیں، لقاء ہی کا مطلب کہ حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، مجھ سے پوچھ ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فحبطت اعمالہم، ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو حبط کر دیا جائے گا، ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جتنے اعمال ہیں ضائع، رد، رد کرنے کی ایک وجہ بنتی ہے صراحتن کفر، جس کی وجہ سے زیرو ملٹی پلائی بیک جتنے بھی اعمال ہوں از ایکول ٹو زیرو، اور اعمال کے رد کرنے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں خلاف سنت، اخلاص سے خالی عمل رد، تو رد کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی کفر کریں گے تو رد ہوگا ورنہ تو رد نہیں ہوگا. بھائی بغیر اخلاص کے اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان میں گستاخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی، تو اس کے اوپر اللہ نے دشمنی کا اعلان کیا، اب اس کے اعمال کا کیا ہونے والا ہے؟ جب اللہ نے دشمنی کا اعلان کر دیا تو اب یہ اعمال کر رہا ہے اور اولیاء کے ساتھ دشمنی بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی دشمنی اب کدھر سے اعمال کا وزن ہوگا اس کے؟ تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اصل میں ہم اس قرآن کو جو ہے نا کہانی کی کتاب سمجھتے ہیں. کہانی کی کتاب کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تو دوسروں کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا ہم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں ان کے ساتھ ہو گئے سب کچھ، انہوں نے کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، بتوں کی پوجا کری تھی، تو ان کے اعمال کو زیرو کر دیا جائے گا. کہانی پتہ لگ گئی، یہاں بھی ان کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز پتہ لگ گئے. کتاب ہدایت اگر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ ساری باتیں اپنے لیے، میرے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اگر میں بھی ان کے جیسے اعمال کروں گا، ان کی جیسی غلطیاں کروں گا، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ یہ میری ہدایت کے لیے ہے کلام. یہ مجھے قصے کہانیاں سنانے کے لیے اللہ نے کلام نہیں نازل کیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا پھر ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. پاسٹ کی کہانیاں، فیوچر کی کہانیاں. ہدایت کدھر گئی اس کے اندر پہ؟ تو فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے جہنم. کس وجہ سے، کیوں ان کو جہنم ملے گی؟ اتنی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مسخرے پن کے طور پہ لیا تھا، لائٹلی لیا تھا، ہنسی مذاق کے طور پہ لیا تھا، مذاق اڑاتے تھے میری نشانیوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں پر قرآن کی آیات اور رسولوں کو الگ الگ بیان کیا. اچھا اب قرآن چونکہ کہانی کی کتاب ہے نعوذ باللہ، تو اب یہ بات ہو رہی ہے ان رسولوں کی جو کہ 1400 سال پہلے جن کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو جب وہ رسول ختم ہو گئے تو اب ان کا مذاق اڑانے والے دنیا میں کتنے ہیں بھائی؟ وہ جس نے کارٹون بنایا تھا ہے نا، ڈنمارک میں جس نے کارٹون بنایا تھا، پھر فرانس میں جس نے کارٹونوں کو جو ہے وہ بلڈنگ کے اوپر پروجیکٹ کیا تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مذاق اڑایا. اس کے علاوہ تو بہت کافروں کا نام نہیں سننے میں کبھی آتا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ اس قسم کا کیریکیچر اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. بھائی کافر جو ہے اپنی زندگی میں مست اور باقی لوگ اپنی زندگی میں مست. تو بھائی یہ سب کچھ جو ہے صرف اس وقت کے لیے ہے کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، رسول موجود تھے، یہ سلسلہ رسولوں کے پردہ پر فرما جانے کے بعد سے ختم ہو گیا کہ رسولوں کا مذاق اڑانا. نہیں نہیں ختم ہوا، اس لیے کہ رسول کا جو لفظ ہے یہ استعمال دوسرے معنی میں بھی ہوتا ہے، رسولوں کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رسولوں کے رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ یاسین میں جہاں پر رسولوں کا ذکر ہے کہ وہ تین رسول آئے، وہ کون سے رسول تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، یہ پیغمبر نہیں تھے، جن کے اوپر جبرائیل علیہ السلام سے وحی آتی تھی یہ وہ لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ رسول ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جو کہ پیغمبر کے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس تعریف کے مطابق ہمارے زمانے کے اندر جو علماء اور مشائخ ہمیں دین کی نصیحت کرتے ہیں، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں اور ہم ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں. ہم ان کو تو لائٹلی لیتے, ہم ان کی باتوں کو تو اگنور کرتے, اور ساتھ ساتھ تہجدیں بھی پڑھے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ دیندار بھی ہوتے ہیں, دین کا علم بھی فارملی یا انفارملی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سنت کس کی عمل, کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کفار کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, کیونکہ نیک اعمال کفار بھی کیا کرتے تھے لیکن رسولوں کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے. اور جہاں رہ گئی آیات, تو جو قرآن کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہے, قرآن کی چند آیات کی تلاوت کر لینے کا مطلب یہ تو تھوڑی ہے کہ قرآن کے احکام کا ہم نے مذاق نہیں اڑایا. قرآن کے احکام کا تو مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ قرآن کے حکموں کو ہم نہ تو جانتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو علم بھی نہیں حاصل کرتے کہ وہ قرآن کے اندر کیا ہے. تو قرآن کو تو ہم نے ہنسی مذاق کے طور پر لیا ہوا ہے, اگرچہ کہ ہم پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں, اور شوق میں آ کر چند آیات اور چند صورتیں یاد بھی کر لیتے ہیں, بچوں کو بھی حافظ بنانے کا شوق, لیکن اگر احکام کے اوپر عمل نہیں کر رہے اور ان کو نہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے تو قرآن کو بھی ہسوا کے طور پر لیا ہوا ہے نا بھائی. اگر ہمارا بچہ کالج کے اندر جائے اور وہ پڑھائی نہ کرے تو ہم کیا یہ نہیں کہتے کہ تم نے پڑھائی کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ وہ آگے سے جواب دے, نہیں ابو میں تو کبھی بھی اپنی کتابوں کے سامنے نہیں ہنسا, میں تو کبھی بھی اپنے ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ میں نے کوئی جوک نہیں کہا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے کہ تم نے پڑھائی کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ بھائی اس لیے مذاق بنایا ہوا ہے کہ تم سنجیدگی سے پڑھ نہیں رہے ہو, تم اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو, اسی کا تو مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا. اب یہی بات اگر ہم قرآن کے ساتھ استعمال کر لیں, کیا سنجیدگی سے پڑھتے ہیں؟ کیا اس کے احکامات کو یاد کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, سیکھنے کی محنت کرتے ہیں, دوسروں کو سکھانے کی محنت کرتے ہیں, جن کا ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے, جن کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی, کو انفسکم و اہلیکم نارا, تو ضرور بن ضرور یقیناً ہم نہ صرف مولویوں کا مذاق اڑانا یعنی رسولوں کا مذاق اڑانا اس کے مرتکب ہو رہے ہیں, بلکہ ہم آیات کے مذاق اڑانے والوں میں بھی شامل ہیں. اس وجہ سے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. ویسے ہی خوف ہر ایمان والے کو لگا ہوتا ہے, اور ہمیں تو جو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, جو ہم بے فکری کی زندگی میں مبتلا ہیں, اس بے فکری کی زندگی کی وجہ سے خوف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ خوف اور بے اطمینانی ہمارے اندر پیدا ہوگی تب ہمیں تقویٰ کا پہلا درجہ حاصل ہوگا, اور جیسے جیسے یہ بے اطمینانی اور خوف بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے ہمارا تقویٰ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا, اور ہم صالحین کے درجے پہ پہنچیں گے, اور پھر بالآخر ہم عارفین کے درجے پر بھی پہنچیں گے. تو آخری بات وہی شروع کی بات ریپیٹ کرتے ہوئے کہ یہ جو خوف ہے یہ اللہ کی ذات کا خوف نہیں ہے, کوئی اللہ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے شر کے نظام سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ شر کا نظام, یہ اسباب, شیطان اور نفس امارہ اور جو انسانی شکل کے اندر شیاطین موجود ہیں, یہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوون, یہ تمہارے عدو ہیں, یہ تمہارے دشمن ہیں, فاتخذوه عدوا, ان کو دشمن بنا کر کے رکھو. یعنی جس طرح تم اپنے دوسرے دشمنوں سے ڈرتے ہو اور ان سے حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہو, بالکل اسی طریقے سے تم ان شیاطین سے ڈرتے رہو اور ان سے حفاظت کے لیے اسباب اختیار کرتے رہو, تدابیر کرتے رہو. اسباب اور تدابیر ہیں کیا؟ وہ رسولوں کا نظام اور رسولوں کے جو وارثین ہیں, علماء اور مشائخ کا نظام, یہ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر سب سے زیادہ, اور دوسرے نمبر پر ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ فعال مشائخ اور علماء کا نظام ہے, دینی مدارس کا نظام ہے, خانقاہوں کا, اہل حق کی خانقاہوں کا نظام ہے, الحمدللہ تبلیغ کی محنت کا نظام ہے. تو دشمنوں سے بچنے کے لیے دوستوں سے یاری لگانا اور دوستوں کے ساتھ لتی ہو کر کے رہنا, جڑ کر کے رہنا, صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی جڑ کر کے رہنا. اگر ہم یہ کر لیں گے ظاہری باطنی, ظاہری تو ہمیشہ ممکن بھی نہیں ہوتا, آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے, جاب کو چھوڑ کر کے, ضروریات کو چھوڑ کر کے ہر وقت نہیں آ کر کے ان کی محفل میں بیٹھ سکتے, ہر وقت ان کے ساتھ نہیں, ان کے ایسا کوئی سسٹم آج نہیں ہے, لیکن باطنی طور پر تو جڑ سکتے ہیں نا. محبت, عقیدت, احترام, ادب, ان کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سننا, توجہ کے ساتھ سننا اور ان کو سمجھنا اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا, یہ تو ہم کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ. تو بس اتنا اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری طرف متوجہ ضرور ہوں گے اور ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیں گے, پچھلی والی بھی اور آگے بھی جو ہم سے ہوتی رہیں گی تو ان کی بھی معافی کا انتظام ہوتا رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے, ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی, اگرچہ کہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے لیکن پیچھے سے حفاظت ہو رہی ہے. اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو بچا بچا کر کے ہم نے کرنا ہے اور بچا بچا کر کے ہم نے اپنی قبر میں لے کر کے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے جو توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں اس کے اندر یہی سب باتیں جو ہیں ان کو ذہن کے اندر مستحضر کر کے توبہ کے کلمات کے پیچھے پیچھے دہرا لیجیے گا. پیچھے پیچھے دہرائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ توبہ کے کلمات ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیں گے تو وہ پھنس جائیں گے, بیعت میں پھنس جائیں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو جان لیں اس بات کو کہ بیعت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بیعت کی نیت نہ کی جائے, یعنی آپ اس وقت تک نہیں پھنس سکتے جب تک پھنسنے کی نیت نہ ہو جائے. یہ توبہ کے کلمات توبہ کی نیت سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی توبہ کی ہی نیت سے, تاکہ ہر بندے کی ایمان کی تصدیق ہو جائے. پڑھنے کے اوپر فرشتے ان کلمات کو لکھنے, کیونکہ ہماری زبان سے لکھنے اور فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں, تو ہماری توبہ کا یہ سبب مل جائے, اس وجہ سے اس کو پڑھاتے ہیں. نیت کے بغیر کوئی بھی بیعت نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد ہمارے جو مشائخ ہیں وہ معمولات بتاتے ہیں اور یہ معمولات کے لیے بھی بیعت شرط نہیں ہے. کوئی بھی اگر چاہے کہ میں کچھ ایسے معمولات کروں کہ مجھے توبہ کے اوپر استقامت تھوڑی بہت تو نصیب ہو جائے تو وہ ان معاملات کو کر سکتا ہے. تو یہ معاملات کل چھ ہیں جو ہمارے سلسلہ علیہ نفسندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں. ان میں سے پہلا معمول یہ ہے کہ صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تصدیق کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ
درود شریف کی رسمی کر لیں، چھوٹا درود شریف اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. اور تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں. تو یہ تین معمولات ہو گئے، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف. چوتھا معمول، اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہے لیکن ایک سب کانشیس ایک دھیان بنانا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر علم اور ارادے سے پلان کر کے کوئی گناہ نہیں کرنا. جیسے پلان کر کے ہم گناہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے گئے یا گھر کے اندر مووی لگایا، وہ پلان کر کے لگاتے ہیں کہ اب میں دیکھوں گا، یا پلان کر کے ہم کسی کو بیوقوف بناتے ہیں، اب میں اس کو ایسے الٹو بناؤں گا اور بڑا اس کو اپنے آئی کیو کی ہائٹ سمجھتے ہیں، میں نے کیسا اس کو بیوقوف بنایا. تو یہ ہوتا ہے پلان کر کے گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے علم اور ارادے کے بغیر گناہ ہو جانا. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی کمزور ہے تو دفتر کے اندر کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے کہ جس میں اپنے سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں کری تھی لیکن اب پھنس گئے. اب جو ہے وہ باس نے بلا لیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو اس وقت نا اس سچویشن کی انٹینسٹی کی وجہ سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو تھوڑی کیا تھا، اس نے کیا تھا، کہ میں نے ایسا کوئی تھوڑی کیا تھا، وہ تو ہو گیا. حالانکہ جھوٹ ہے، لیکن پہلے سے ارادہ نہیں کر کے گئے تھے کہ میں تو جھوٹ بول دوں گا. ہاں اگر ارادہ کر کے گئے کہ میں تو جھوٹ بولوں گا، یہ الگ چیز ہے. اسی طرح گاڑی چلاتے ہوئے بدنظری کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جی میں دیکھوں گا اس قسم کے نمونے، لیکن سگنل کے اوپر رکے اور سامنے بل بورڈ کے اوپر کوئی ایسی چیز تھی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ادھر نظر پڑ گئی اور ہٹا نہیں سکے اپنی نظر، دیکھتے ہی رہ گئے، یہ بھی بغیر ارادے کے گناہ ہوا. تو یہ جو چوتھا معمول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ارادے سے مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. بلا ارادے اگر ہو گیا تو میں نے اس پر اصرار نہیں کرنا کہ کوئی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ اصرار کرنا کہلاتا ہے. بلکہ میں نے فوراً اقرار کرنا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، کسی مولانا سے نہیں کہنا، مفتی صاحب سے نہیں کہنا، اللہ سے کہنا ہے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ دونوں چیزیں اس چوتھے معمول کے اندر ہیں. اسی کو وقوف قلبی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد پر جمع کر کے رکھے، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. پانچواں معمول سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشاہد، مراقبہ، کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آواز دل سے نکل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد 15-20 منٹ نیت کرنے کے بعد، 15-20 منٹ جتنا بھی آسانی ہو، بیٹھے ہوئے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں، یعنی توجہ اپنے دل کی طرف مرکوز کر کے بیٹھیں کہ گویا کہ آواز تو نکل رہی ہے، مجھے آ کیوں نہیں رہی، میں اس کو سننے کی کوشش کروں گا. توجہ مرکوز کر کے بیٹھے رہیں گے 20 منٹ تک، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، ہمارے سلسلہ والا جو مراقبہ ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اور نہ یہ بدعت ہے. بدعت تو اس وقت بنے گی جب اس کو آپ واجب کہیں، حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، جب آپ اس کو سنت کہیں، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تب یہ بدعت بن جائے گی، یا اس کے اوپر اتنا زیادہ امفسس کریں کہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہیں، اور جو کر رہا ہے اس کو کہیں گے جی بس یہ تو پار ہو گیا، تب یہ بدعت بن جائے گی. لیکن اگر اس کو دوائی کے طور پہ لیتے ہیں، بھائی اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو اس والی دوائی کو لے لیں، دوسرے مریضوں کو بھی فائدہ ہوا تو آپ کو بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. نہیں کرتے تو بھائی دعا بھی بہت سارے طریقے ہیں کرنے کے، اور بھی مشائخ کیا مختلف قسم میں مراقبے ہوتے ہیں، ایسے کوئی چیز بدعت نہیں بنتی. اس وجہ سے مراقبے کو سنت اور واجب وغیرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مشائخ کے بتایا ہوا ایک علاج ہے، اس کو علاج کے درجے میں رکھیں. کرتے ہیں، بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوا جب یہ آپ کو بتا رہے. تو یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا جو معمول ہے نا، وہ ہے رابطہ، جن کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنایا ہے، جس کے اوپر پورا بیان بھی ہوا تھا کہ جی دشمن سے بچنے کے لیے دوستوں کے ساتھ تعلق بنا کر کے رکھنا، جو اپنے ہمدرد ہوتے ہیں اپنے، تو وہ شخص جو ذاتی طور پر جس کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں، فارسی اردو کے اندر اس کو پیر بھی کہتے ہیں. تو شیخ کے ساتھ پھر اپنا رابطہ رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنے احوال بتاتے رہنا اور ان سے ہدایات دیتے رہنا، مشورہ کرتے رہنا، اسی کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں. یہ شیخ، یہ شیطان کی ضد ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے برائی کی طرف بلانے کا سبب بنایا، اور جو شیخ والی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو خیر کی طرف بلانے کا سبب بنایا۔ صحابہ کرام کے شیخ انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، حتیٰ کہ مشائخ نے تو اتنی بڑی بات کہی کہ نبیوں کے شیخ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو بغیر شیخ کے نیک بننا اور برائی کے نظام سے بچنا، یہ تو جو سمجھتے ہیں بات کو وہ تو کہتے ہیں ممکن ہی نہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے زیادہ کس نے اس دور کے مسائل کو سمجھا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر تو فرض نہیں ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ فرض ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ تم شیطان سے اپنے ایمان کو نہیں بتا سکو گے اس کے بغیر۔ بہرحال ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، اب اس رابطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی ہے، کیونکہ یہ دور ہی رابطے کا دور ہے۔ اس کے اندر فزیکل رابطہ تو بہت مشکل ہے، بہت مصروفیات کی وجہ سے بھی، اور پھر یہ بھی ایک آئی ایک چیز جس کی وجہ سے فزیکل رابطے تقریباً ختم ہو کے رہ گئے، سفر ختم، ملنا جلنا ختم، سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو فزیکل رابطے تو جو تھے رہے سہے مصروفیت کے باوجود وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے متبادل نظام بنایا ہے آن لائن رابطہ، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو اس وجہ سے شیخ کے ساتھ آن لائن رابطہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ ملاقاتیں بھی اپنے محنت سے ہو ہی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ کل 6 معمولات ہیں: استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ۔ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ مقصد اصل میں یہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، یہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، عمل کے اپنے اساس کیا
بچ زندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہی سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، کہ بس میرا آس را یہی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے، رہے سلامت تمہارا ہماری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت کہ بس میرا سرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ماتا انت يا عزيز كلنا من الإجلال كما عبد الله يا الله ماريا بك تزهوش فرما ربنا الله تتعاد فرما ربنا تسعاد فرما يا الله ما نسينه قراش لهم نظر فرما يا الله ماريا بك تجي نكي بودي بودي وتزك تجاري فرما يا الله اپنی محبت پیدا کرنا اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنا اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے اولیاء کرام ہیں مشائخ و پار ہیں علماء کرام ہیں اے اللہ کی محبت پیدا کرنا اے اللہ نے صالحین کی محبت پیدا کرنا اے اللہ صدیقین کی محبت پیدا کرنا اے اللہ اپنے دین کی محبت پیدا کرنا اے اللہ دین کے عقائد کی کلام پاک کی محبت پیدا کرنا اے اللہ جو اعمال آپ تک پہنچانے والے ہیں اے اللہ ان اعمال کی محبت پیدا کرنا اور اے اللہ اس کے برعکس جو بھی اعمال آپ سے کاٹنے والے ہیں اے اللہ جو بھی دھوبا سے کاٹنے والے ہیں اے اللہ جو بھی عقائد آپ سے کاٹنے والے ہیں اے اللہ ان سب کی نفرت پیدا کرنا اے اللہ کفر اور کافری کی نفرت پیدا کرنا اے اللہ جو دنیا آپ سے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے اے اللہ اس دنیا کی عظمت کی نفرت پیدا کرنا اے اللہ ہمارے اوپر احسان والا معاملہ کرنا اے اللہ احسان تو کیا ہی اس کے اوپر جاتا ہے جو اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا اے اللہ ہم آپ کے رحم کے حقدار تو نہیں ہے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے تو ہم یقیناً عذاب کے حقدار ہے اے اللہ پھٹکار کے حقدار ہے اے اللہ لعنتوں کے حقدار ہے اے اللہ ہم نے آپ کو چھوڑا اے اللہ ہم نے آپ کے قرآن کو ترک کیا اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کی سنتوں کو ترک کیا اے اللہ آپ کے دین کی عظمت کو ترک کیا اور اے اللہ وہ چیزیں آپ سے توڑ دینے والے تھی اے اللہ ان کو عظیم بنا کر کے اپنے دل و دماغ کے اوپر طاری کیا اے اللہ گناہوں کی زندگی گزاری اور گناہوں کے اوپر اصرار بھی کیا اے اللہ گناہوں کو گناہ ماننے سے انکار کیا اے اللہ نصیحت سے اعراض کیا اے اللہ آپ کی آیات سے انکار کیا اے اللہ آپ کی آیات کو سمجھانے والوں سے اے اللہ ہم نے حسین مذاق والا معاملہ رکھا اے اللہ ہم تو اتنے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اے اللہ عذاب کے علاوہ اور کوئی داغ چارہ ہی نظر نہیں آتا لیکن اے اللہ آج آپ نے ہی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی اے اللہ اتنا کرم فرما دیا اے اللہ احسان فرما دیا اے اللہ اب اس کو تعاون بھی فرما دیجئے اے اللہ مکمل بھی فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ہاتھوں کا درد نہ فرمائیے اے اللہ ہمارے دلوں کی دلوں کے اندر جو اخلاص کی کمی ہے اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کی وجہ سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما دیجئے اے اللہ ہم ان دنیا کی محبت سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم جھوٹ کی دل کی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم تو جھوٹ کے عادی بن چکے ہیں اے اللہ ہماری زبان سے جھوٹ ایسے نکلتا ہے جیسے کسی زبان کی کسی انسان کی زبان سے اس کا تکیہ کلام نکلتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا تکیہ کلام بول رہا ہے. سننے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو اس کا تکیہ کلام ہے, بار بار یہ بات کر رہا ہے, لیکن اے اللہ ہم تو جھوٹ تکیہ کلام کی طرح بولتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, حالانکہ اس کی کوئی اتنی شدید ضرورت بھی نہیں تھی, ہم کوئی مشکل میں بھی نہیں پھنسے ہوئے تھے. ایسا عادتاً جھوٹ نکلنا ہوتا ہے, اے اللہ عادتاً جھوٹ بولنا ایک ایمان والے کی نشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حبیب علیہ السلام نے تو کچھ اور ہی فرمایا تھا کہ مومن دوسرے گناہ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے اللہ جب جھوٹ کی عادت گھٹی میں پڑ گئی تو اے اللہ یہ خالی ایک دفعہ جھوٹ بولنا والا گناہ تو نہیں, اے اللہ یہ تو جھوٹے ہونے کے نشانے ہیں, اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرما دیجئے, اے اللہ سچوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجئے, اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جوڑ دیجئے, اے اللہ ہمارے باطن کو بھی جوڑ دیجئے, اے اللہ ہمارے یہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ مقصد کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ برکتوں کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ محبت کرنا نہیں آتی, اے اللہ محبت کرنا سکھا دیجئے, اے اللہ نفسانی شہوانی جو اپنے حوث پوری کرنا ہے اس کو ہم نے محبت کا نام دے رکھا ہے, اے اللہ حالانکہ وہ تو محبت ہے ہی نہیں, اے اللہ جو حقیقی محبت ہے وہ ہمیں نہیں کرنا آتی, اے اللہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں, اے اللہ ہم پتھر کے دل رکھنے والے لوگ ہیں, ہمارے سینوں کے اندر دل نہیں بلکہ سل ہے, اے اللہ سل کے ساتھ سے محبت ہوگی, اے اللہ ہمارے سلوں کو دل بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی چاہت نصیب فرما دیجئے, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے, اے اللہ توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے, اے اللہ اب ہم گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جانا چاہتے, اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیجئے, اے اللہ پیروں کو روک دیجئے, اے اللہ ذہن کے خیالات کو روک دیجئے, اے اللہ ہمارے لیے ان کو روکنا ناممکن لگتا ہے, آپ کے لیے روکنا کوئی مشکل نہیں لگتا, اے اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے, اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, بلکہ اے اللہ جن کو آپ نے ہماری ذمہ داری میں دیا ہے, جن کے بارے میں ہم سے آپ نے فرمایا کہ تم سے سوال ہوگا, آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا, اے اللہ ہم ان کو بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں, اے اللہ ہم اپنی اولادوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, اے اللہ جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے, اے اللہ اور آپ کی ساتھ کے ساتھ عزت تو مشروط ہے وہ تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اے اللہ ہم اپنے اور اپنے اولادوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, اے اللہ وہ ہمارا حکم ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم ہمارا حکم نہیں مانتے, ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اللہ کا حکم مانو, تم حبیب اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم مانو, اے اللہ ہمیں اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ اپنی طاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی عبادت کی زندگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری تو زندگی گزر چکی, اے اللہ 50 سال کی ہونے کو آ رہے ہیں, اے اللہ ہم نے تو ضائع کر دیا وقت, اے اللہ اب تو موت کسی وقت بھی آ سکتی, اے اللہ اب تو چراغ کے اندر اے اللہ ایندھن بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اے اللہ یہ غلطی اے اللہ ہماری اولادوں کو نہ کرنے دیجیے گا, اے اللہ ان کے پاس ابھی وقت ہے زندگی ہے, اے اللہ ان کی زندگیوں کو قیمتی بنا دیجئے, اے اللہ ان کو قبول فرما دیجئے, اے اللہ ہم نے تم بڑوں سے سنا کہ ماں باپ گناہگار بھی ہے لیکن اللہ کی ان کی دعا قبول فرما دیجئے, اے اللہ ہم گناہگار ہیں, اے اللہ ہم سے اقرار مجرم ہے, اے اللہ کے تمام گناہ کے اقرار کرتے ہیں, اے اللہ اپنی بے عملی نہیں بلکہ بدعملی کا اقرار کرتے ہیں, اللہ اپنے غفلت کا اقرار کرتے ہیں, اے اللہ اے اللہ ہمارے ساتھ رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے اولادوں کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے, اے اللہ قرآن کے لیے قبول فرما دیجئے, اے اللہ نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے سنتوں کے لیے قبول فرما دیجئے, اے اللہ احیاء العلوم دین کے لیے استعمال فرما دیجئے, اے اللہ اعمال دین کے لیے قبول فرما لیجیے, اے اللہ اخلاص کے لیے قبول فرما لیجیے, اے اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے, اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ان کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت سب کو بہترین بنا دیجئے، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نے ابھی آسمانوں کی اٹھا رکھا ہے، اے اللہ شاید سے سنتے ہیں کہ شاید ان کے واپس آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اے اللہ شاید ہم تو نہ ہو وقت دیکھنے کے لیے، لیکن اے اللہ ہماری اولادیں ہوں گی انشاءاللہ، اے اللہ ان ہماری اولادوں کو ان کے حواری بنا دیجئے، اے اللہ امام مہدی کے ساتھ جدوجہد کرنے والوں میں ہماری اولادوں کو شامل فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دھوکوں سے فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ سے ذلت سے علت سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ قرضوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ مرضوں سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دوست عزیز اقارب کے اندر قریب رشتہ داروں میں اے اللہ بہت سے بزرگ بیمار ہیں، اے اللہ بچے بھی کچھ بیمار ہیں، ہمارے والد صاحب بھی بیماری کا شکار ہے، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ تمام بزرگوں کے بڑھاپے کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کی سائے کو ہمارے اوپر تابیر برکتوں کے ساتھ قائم فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب روحانی بیماریوں کا شکار ہے، اے اللہ ہمارے اندر غصے کا بھی بہت زیادہ مذکور پور کے بھرا ہوا ہے، اے اللہ شہوت کا مرض بھی ہے، اے اللہ ہمارے اندر تکبر بھی بہت زیادہ بھرا ہے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں، ہمیں کسی کی حاجت نہیں، اے اللہ ہمارے اس تکبر کو دور فرما دیجئے، ہمارے شہوت ہمارے غصے کو اے اللہ شریعت کے دائرے کے اندر ڈال دیجئے، بنا دیجئے، اے اللہ خیروں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگ سکے، اے اللہ آپ کو ان تمام دعاؤں کا پتہ ہے، اے اللہ جب جو بھی پہلے مانگی آئندہ وہ آپ کی توفیق سے مانگیں گے، اے اللہ تمام خیر کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی کہا ہے دعاؤں کے لیے ان سب کی جائز تمناؤں سے، ان سب کی ضروریات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کے کاموں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، سب کی پریشانیوں کو چاہے ظاہری ہو باطنی ہو گھریلو ہو یا معاشی ہو معاشرتی ہو، اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی ہے اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا کی فکروں کو اے اللہ آسان فرما دیجئے، اے اللہ اور آخرت کی فکر کے لیے اے اللہ دین کی فکر کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ بما اہل و عیال کی قبول فرما دیجئے، اے اللہ آنے والی نسلوں کے ساتھ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آج کے مجھے بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت کے ایک مدرسے کے اندر اس وقت میں بخاری شریف کی تقریب بھی چل رہی ہوگی، اے اللہ اس تقریب کو اور زیادہ پر منور بنا دیجئے، اے اللہ ان کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں اور زیادہ پھیلا دیجئے، اے اللہ ہمارے مشائخ کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے جو عزیز و قائد دوست رشتہ فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.